ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون। اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کے علم سے ہمیں نسبت عطا فرمائی, اس کے پڑھنے کا موقع دیا اور تکمیل تک پہنچایا, اس کے بعد پھر اس کے پڑھانے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ انہی کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہوں۔ تو آپ حضرات کو, ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ اب اس نسبت سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ہم محسوس کرتے ہوئے اس کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبہ کی شخصیتیں, یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے, ان کی تربیت کا, تعلیم کا۔ تعلیم کی نسبت سے تو جو تیاریاں عام طور پر ہم کرتے ہیں الحمدللہ, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ درس کے لیے جس نوع کی تیاری کی جانی چاہیے اس میں ہم خوب محنت سے کام لیں, اور یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے, میں اس ذمہ داری کو جیسا کہ اس کا حق ہے اپنے مقدور بھر ادا کرنے کا اہتمام کروں۔ طلبہ کی شخصیتیں جو ہے, طلبہ نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے, ان کے قلوب کو انہوں نے اپنے قلوب کو ہمارے علوم کی تخم ریزی کے لیے پیش کیا ہے, ان کا بڑا احسان ہے۔ ان کے ساتھ جتنا بھی زیادہ ہم محبت, شفقت اور رافت و رحمت کا معاملہ کر سکتے ہیں اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد سمجھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ اور رابطہ قائم رکھیں, بلکہ ویسے بھی روحانی اعتبار سے ہماری اولاد ہی ہے, اور ہماری جو نسبی اور جسمانی اولاد ہے وہ اگر پڑھی ہوئی نہ ہو تو ان کے مقابلے میں یہ جو ہماری روحانی اولاد ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے زیادہ نافع ہے اور ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ اس لیے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کل ہی ایک جو ہے وہاں برطانیہ سے, وہ مفتی یوسف صاحب ہیں, مانا مفتی شبیر کے صاحبزادے, وہ ہمیشہ ہمارے سفر کا نظام بھی بناتے ہیں, ساتھ بھی رہتے ہیں۔ کل ہی انہوں نے میرے اوپر ایک, ان کے والد مفتی شبیر صاحب جو ہیں وہاں, آج کل مولانا عبدالصمد صاحب کا جو مدرسہ ہے جامع العلم والہدیٰ, اس میں وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں, ان پہلے وہاں ماں یوسف صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے تھے, اب یہاں پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے والد کے اوپر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد پر حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے 2-3 خطوط ہیں, وہ بھیجے میرے اوپر۔ اس کے ایک خط کا مضمون مجھے بڑا اچھا ہے اس میں, تو آپ کو میں پڑھ سناتا ہوں۔ بیسویں, سبحان و تعالیٰ محترم علی شبیر احمد صاحب زیدہ مجدہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط ملا. شغل تدریس حدیث پاک سے بہت مسرت ہوئی, دل باغ باغ ہو گیا. اللہ پاک قبول فرمائے, ترقیات سے نوازے, فیض کو عام و تام فرمائے. علم, کتاب, اساتذہ, طلبہ کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق دے. طلبہ کو پوری شفقت و دل سوزی سے پڑھائیں اور ان کا احسان سمجھیں کہ انہوں نے آپ کے علوم کی تخم ریزی کے لیے اپنے قلوب کی زمین کو پیش کر دیا, جس میں حدیث, تفسیر, فقہ کے پودے اگیں گے اور اخلاص, تقوی, ورع, اشاعت دین, جذبہ جہاد اور جمیع اخلاق فاضلہ کے ثمرات لگیں گے اور بندگان خدا فیض یاب ہو کر قرون مشہود لہاب الخیر کا منظر و نمونہ دیکھیں گے. اگر وہ آپ کے پاس نہ آتے تو خدا جانے قلوب میں کیسے کیسے لادینیت, دہریت وغیرہ کے زہریلے پرخار درخت پیدا ہو کر خود ان کی ہلاکت کا باعث بنتے اور کتنی مخلوق کو ہلاک کرتے. طلبہ سے کوتاہی یا بتقاضی عمر و ماحول کچھ نامناسب چیز پیش آئے تو رنجیدہ ہو کر ان سے مایوس نہ ہوں, بلکہ یہ سوچیں کہ اس سے زیادہ بھی ناگواری کی چیز ہو سکتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا, وہی موجودہ حالت کو بھی کی بھی اصلاح فرمائے. یہ طلبہ کام پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے قلوب کو ہمارے علوم کی تخریزی کے لیے پیش کیا ہے. اب ہمیں اس کے لیے جس نوع کی تیاریاں کرنی چاہیے اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو. روزانہ سبق کا کے لیے اس انداز کی تیاری کر کے ہی جانا چاہیے. ہمارے اکابر سے سنا ہے اور حضرت قائی صدیق صاحب نور اللہ مرکزہ نے بھی لکھا ہے کہ غالباً اپنے کسی استاد کا حوالہ دیا, وہ 30 سال سے جلالین پڑھاتے تھے لیکن کہتے ہیں کبھی بغیر مطالعے کے نہیں پڑھائی. تو بہرحال اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس میں ہماری طرف سے کمی نہ ہو اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے ہم پڑھائیں, اور پڑھانے میں بھی جو اصل کتاب ہے اس کو حل کرنے کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. زوائد اور دوسرے فوائد میں اتنی تفصیل نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اصل کتاب کا مفہوم جو ہے طلبہ کے دل و دماغ سے اوجھل ہو جائے, بلکہ اصل کتاب سے ان کو مناسبت ہو. یہی وہ چیز ہے جو ان کی استعداد کو مضبوط بنانے والی ہے, اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے, خاص کر کے جو فنون کی کتابیں ہیں, صرف ہے, نحو ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, معانی ہے, بلاغت ہے, منطق ہے, یہ ساری کتابیں ان کے اندر تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اصل فن کے ساتھ مناسبت ہو, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ کتابیں جو ہے وہ تو ایک ذریعہ ہیں, اصل تو آپ فن پڑھا رہے ہیں. جیسے دور حاضر کے اندر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اساتذہ کو کوئی مخصوص کتاب نہیں دی جاتی کہ آپ اس کو پڑھائیے, بلکہ جو موضوع دیا جاتا ہے اس موضوع کو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس فن کی یہ چیزیں آپ کو پڑھانی ہیں. اس فن کی اس کتابوں کا مطالعہ کر کے اور اس کے لیے کبھی کبھی وہ یادداشت ڈائری کے طور پر تیار کر کے لاتے ہیں اور طلبہ کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں, پڑھائے ان کو سمجھا دیتے ہیں, گویا کوئی مخصوص کتاب نہیں اصل فن. تو ہمارے یہاں بھی یہ جو کتابیں ہیں وہ کتاب خود مقصود نہیں ہے, بلکہ جو علم پڑھایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ مقصود ہے. مثلا آپ قدوری پڑھا رہے ہیں تو قدوری مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ مسائل جو قدوری کے اندر ہیں وہ مقصود ہیں. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فن کے ساتھ طلبہ کو مناسبت ہو اور وہ مسائل سمجھ کر کے آگے بڑھیں. پھر یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف کتابیں فن کی ہوا کرتی ہیں, اس کا مقصود کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے اس کے مطابق. یہ بھی نہیں کہ قدوری پڑھا رہے ہیں تو اس میں دلائل سے بھی اتنی ساری تفصیل دلائل کی کرنے لگیں کہ وہ ہدایہ بن جائے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. قدوری میں صرف مسائل کی افہام و تفہیم ہوتی ہے, اس میں تو اختلاف ہے، ائمہ احناف کا اختلاف تو بتایا جا سکتا ہے لیکن دوسرے ائمہ کا نہیں. ہاں کنز کے اندر پھر امام شافعی امام مالک کے اختلافات کو بھی ذکر کرتے ہیں مگر دلائل سے کلام نہیں کرتے. شرح وقائع میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ تھوڑی بہت دلائل کا تذکرہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر کتاب کو اس انداز سے پڑھائیں کہ اس کی جو مقررہ مقدار ہے وہ بھی اپنے وقت پر پوری ہو جائے اور طلبہ کو اس فن کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے. یہی طلبہ کی خیرخواہی کا تقاضا ہے اور ان کی جو تربیت ہے اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. تربیت ایک تو علمی تربیت ہے، ایک عملی تربیت ہے. علمی تربیت کے اعتبار سے اپنی پوری جماعت کا آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس جماعت میں کون سے طلبہ ذہین ہیں اور وہ ذہین جو طلبہ ہیں ان کی ذہانت کی مناسبت سے ان کے اوپر خصوصی توجہ دے کر گویا ان کو تکرار مطالعہ وغیرہ کی ترغیب دی جائے، نگرانی کی جائے، ان کے ذریعے سے تکرار کرایا جائے تاکہ ان کی استعدادیں اور صلاحیتیں بنیں اور گویا بعد میں وہ اس قابل ہوں کہ وہ ان علوم کو اچھے طریقے سے پڑھانے والے بنیں. اس آپ پڑھانے کے زمانے میں ان کی طرف اس طرح کی توجہ فرمائیں گے تو ان کی یہ علمی صلاحیتیں اجاگر ہو جائے گی. اس کی طرف پھر غفلت اس کی طرف سے برتنا نہیں چاہیے، یعنی استاد کو اپنے تمام طلبہ کی طرف خاص دھیان ہونا چاہیے. ویسے تو جو نیچے کی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں تو روزانہ سبق سنتے ہی ہیں، حفظ میں بھی سنتے ہیں، لیکن اوپر کی جو جماعتیں ہوتی ہیں خاص طور پر مشکات دورے وغیرہ کے اندر وہاں سبق سنا نہیں جاتا. لیکن پھر بھی اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کی نگرانی کریں، ان پر نظر رکھیں، وہ برابر پڑھ رہے ہیں یا نہیں، غفلت سے تو کام نہیں لے رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں یا نہیں، مطالعہ کر رہے ہیں کہ نہیں، تکرار ہو رہا ہے کہ نہیں، اور نہ ہو تو اس کو فوراً تنبیہ کر کے اس کو اس میں لگانے کی کوشش کریں. آپ اگر ان کی طرف سے غفلت برتیں گے، بے اعتنائی برتیں گے تو ان کو بھی جو ہے اپنے علوم سے یعنی محنت کی طرف سے جی چرانے کا موقع مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت شمائل کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے حال کی طرف سے بے خبر نہیں رہتے تھے تاکہ لوگ غفلت میں نہ پڑیں. اپنے ماتحتوں کی طرف سے ان کا جو نگران ہوتا ہے وہ اگر ذرا بھی بے خبر رہتا ہے تو ماتحتوں کو اس کی وجہ سے غفلت میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر وہ چوکن نہ رہے تو ماتحت جو ہیں وہ اپنا کام برابر کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں تو خالی ان کی ذرا نگرانی پورے اچھے طریقے سے کرنی ہے، اسی سے ہمارا کام بن جائے گا. ہمارا اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ تو علمی نگرانی کی بات ہوئی اور عملی اعتبار سے بھی وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی نماز با جماعت کا اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا، اتباع سنت کا، اچھے اخلاق ان کے اندر ہیں یا نہیں، کہیں اپنے ساتھیوں کو تکلیف تو نہیں دیتے، ستاتے تو نہیں ہیں. آج کل یہ بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے دن بنی، اور خاص کر کے ایسے طلبہ جو اچھی محنت کرنے والے بھی ہیں، شریف بھی ہیں، نیک بھی ہیں، دوسرے طلبہ جو ہے جو محنت نہیں کرتے ایسے طلبہ کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا کر کے ان کو گویا مدرسے سے بھگانے کا یا علم سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ نگرانی بھی استاد کی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے اچھے طلبہ ہیں وہ ضائع نہ ہونے پائیں اور برے طلبہ کو اپنی برائی دوسروں کے تک جو ہے پھیلانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. بہرحال اس کا بھی اہتمام ہو تربیت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے ان کی وضاقتہ کی اوپر بھی نگرانی ہو. اور آج کل جو دوسری اخلاقی خرابیوں کے اسباب ہیں، مثلا یہ جو موبائل ہے تو وہ موبائل استعمال کرتا ہے، یعنی یہ بھی ذرا دیکھ لیں، نصیحت کریں اس پر، اس کو متوجہ کریں، اس کو گویا ترغیب دے کر کے، ترغیب کے ذریعے سے اس کو جو ہے پڑھائی کے اندر ایسا لگائیں کہ موبائل کے بجائے وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو جو ہے پڑھائی میں استعمال کرے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال ہماری یہ گویا ایک ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا گویا من یہ جو ہے فرض منصبی ہے کہ ہم طلبہ کی علمی اخلاقی دونوں نگرانی بھی کریں اور تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں، اور اس طرح انشاءاللہ ہمارے محنت سے اگر وہ تیار ہوں گے اور آگے جا کر کے دین کا کام، دین کی خدمات انجام دیں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنیں گے ہمارے لیے ہی, گویا ان کا وجود آئندہ جا کر نیکیوں کا اور ہمارے لیے خوبیوں کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے ہمیں خود اپنے عملی پہلو کو بھی درست کرنے کی طرف دھیان دینا چاہیے. ہمیں بھی ہر نماز کو جماعت کے ساتھ اسی طریقے سے صف اول میں یا اور اسی طرح اتباع سنت کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں کا, رجوع کا, رجوع اللہ کا, تلاوت کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہر قسم کی برائیوں سے, برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو طلبہ کے اخلاق کے اوپر برا اثر ڈالنے والی ہو, اس سے بھی ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. اور خاص کر کے اپنے ساتھیوں کے متعلق کبھی کوئی تبصرہ اپنے سبق میں نہیں ہونا چاہیے, فلاں استاد ایسا کرتا ہے, فلاں استاد ایسا کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے انتظامیہ کے متعلق بھی کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل ایک چیز, یہ بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کر کے پھر خلفشار پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتاب الفتن میں محدثین جو روایتیں لاتے ہیں اس میں خاص طور پر وہ روایت کہ اسمعوا واطیعوا ولأمر علیکم عبد الحبشی کان راسہ زبیبۃ, تو وہاں بنیاد جو ہے فتنے کی اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری ہمارے جو اوپر کی ذمہ دار کی کرنی چاہیے اس کی طرف سے ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے, اس کے نتیجے بعد مرتبہ آدمی یوں سوچتا ہے یہ میری ہوں, میں تو 50 سال کا ہوں, یہ 30 سال ایک ہمارے اوپر بڑا بنا دیا اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا. یہ نہیں, بلکہ ہمیں جب اس کا ہمارے اوپر نگران بنا دیا گیا ہے تو اس کے باتوں کو ہمیں دیکھنا ہے, اور اس کے معاملے میں ہمیں کوئی غفلت سے کام نہیں لینا ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے, لیکن ہمیں اس کے اطاعت و فرما برداری اور اس کے ادب و احترام اور تعظیم میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہ ہو. آج کل اسی کی وجہ سے بہت سے مدرسوں میں فتنے پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی تو مدرسہ خود خطرے میں آ جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف سے خاص ہم اپنے آپ کو بچائیں ایسی برائیوں سے, بلکہ اپنے علمی کاموں میں, اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں اس طرح لگے رہیں کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کی فرصت ہی نہ ہو. مجلس بازی سے, ایک دوسرے کے اوپر تنقید اور تبصرہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. یہی فتنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم طلبہ کے سامنے کبھی ایسی بات بولتے ہیں, ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے, ہماری درسگاہ تک محدود رہے گی. نہیں, آپ نے جب طلبہ کے سامنے کہی ہے تو وہ تو پورے مدرسے میں پھیل جائے گی, اور جس مدرس کے متعلق کہی ہے اس تک سب سے پہلے پہنچے گی. پھر وہ آپ کے متعلق تنقید تبصرہ کرے گا, اور پھر یہ باتیں جس طرح آپ دونوں کے اندر ہے, آپ کے طلبہ کے اندر بھی یہی برائیاں پھر دھیرے دھیرے آئے گی, اور یہ چیز جو ہے اخلاق کو بھی بگاڑتی ہے اور تعلیمی ماحول کو بھی جو ہے ختم کر دیتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. خدا ناخواستہ کسی نے ہمارے متعلق ایسی کوئی بات کہی ہے تو ہمارے علم میں آوے تو ہم اس سے درگزر کریں, اور اگر وہ زیادہ خطرناک قسم کی ہے تو ناظم کو اطلاع کریں کہ فلاں صاحب نے جو اس طرح کی بات کی ہے آپ تحقیق کر لیجیے, اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ان کو تنبیہ بھی کر دیں تاکہ آئندہ اس طرح نہ ہو, اور اس کی وجہ سے مدرسے کے ماحول میں کوئی اشتعال یا کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو. ہمارا اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اور اپنی حاضری اور پابندی اس کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے. اپنے اوقات کو پوری پابندی سے وہ اپنے فرائض, اپنے اسباق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. ہمارے حضرت محترم صاحب مرحوم مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتلایا کرتے تھے. کئی مرتبہ میں نے ان سے سنا کہ 17 سال انہوں نے لابیل میں پڑھایا ہے. انہوں نے ہمارے مرحوم محترم صاحب نے کن سے لے کر مشکات تک اکثر بہت ساری کتابیں ان سے پڑھی. کا پابندی کا یہ حال تھا کہ جب درسگاہ میں قدم رکھتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے. 17 سال میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہوئی, بلکہ ہمیشہ اپنے وقت پر برابر وقت پر اپنی درسگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 5-10 منٹ کی بھی تاخیر بھی مناسب نہیں. کسی مجبوری کی وجہ سے ہو جائے, ہم تو اپنی طرف سے پورا اہتمام کریں. مثلا ہم اپنے کمرے سے گھر سے نکلے اسی حساب سے, یا ہم اپنے وقت پر درسگاہ میں پہنچ جائیں گے, اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی آدمی راستے میں مل گیا اور اس کی وجہ سے 2-3 منٹ کی تاخیر ہو گئی, تو خیر اس کو تو گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن قصداً ہماری طرف سے گھر سے نکلنے میں, درسگاہ پہنچنے میں تاخیر ہو, یہ مناسب نہیں ہے. اس عمر میں بھی بہت ہے, بلکہ گھنٹہ بجنے سے پہلے میں اپنی درسگاہ تک پہنچ جاتا ہوں. ابھی وہ استاد پڑھا رہا ہے, اس کا سبق قریب الختم ہے اور وہاں پہنچ جاتا. ہمارے ہاں ابھی پچھلے 3-4 سالوں سے مدرسے میں جو ہے اوقات میں کچھ اس طرح کی تبدیلی آئی. پہلے یہ تھا, پہلے لوگ جو ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ بیچ میں 15 منٹ پیشہ وغیرہ کے لیے دیے تھے, بعد میں نئے لوگ اساتذہ ہی وقت دیا. اب دیے انہوں نے 15 منٹ بیچ میں نکالے ہیں, 15 یا 20 منٹ, لیکن اس کی ترتیب یہ بنائی ہے کہ پہلے والے گھنٹے میں سے 5 نکالے, دوسرے میں سے 5 منٹ نکالے, اور تیسرے اور چوتھے میں سے بھی 5-5 منٹ نکالے. تو اب گویا میرا آخری گھنٹہ ہے, تو وہ شروع ہوتا ہے بجائے 10:10:05 پر. تو اب پچھلے 4 سال سے یہ ترتیب چل رہی ہے, لیکن 3 سال تک میں بس بھول ہی جاتا تھا اور ہمیشہ 10 بجے پہنچوں, اور اس وقت تو مجھے خیال آئے گا مجھے تو 5 منٹ بعد میں آنا. اب اس سال سے یا گزشتہ سال اخیر سے ذہن میں یہ رہا ہے کہ مجھے 5 منٹ بعد میں وہاں میرا سبق شروع ہونے والا ہے, پھر بھی گھر سے تو میں اس سے پہلے ہی نکلتا ہوں. تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کی پابندی کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں بھی ایک نظم و ضبط آئے گا, اور طلبہ خود بھی ہماری پابندی کی وجہ سے پابندی کا اہتمام کریں گے, اور ان کی زندگیوں میں بھی نظم اور ضبط آنے کا یہ ذریعہ بنے گا, اور ساتھ ہی ساتھ طلبہ کے ساتھ محبت, شفقت, رافت و رحمت کا سلوک کرنا ہے. کوئی سختی یا جو ہے کوئی ایسی سزا جو جسمانی طور پر ان کو تکلیف کا باعث ہو, ایسی سزا نہ دی جائے, اور تو اس کی ضرورت نہیں, ذرا سمجھا دیا جائے, اسی سے کام چلانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جو ان کے دل کو آپ کی طرف سے دور کر دے, متنفر کر دے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اس کی وجہ سے علم سے محروم ہو جائے گا, اور اس کے علم سے محروم ہونے میں ہم گویا سبب بنے, ہم نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس کی نوبت آئی. تو بہرحال اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, طلبہ کے ساتھ اپنے روابط محض جو ہے للہ فی اللہ, کہ وہ لوگ اچھی طرح پڑھیں, پڑھ کر کے آئندہ جا کر کے جو ہے علمی خدمات انجام دیں, دین کا کام کریں, اس نسبت پر ہم ان کے ساتھ محبت, رافت اور رحمت سے تعلق رکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور پھر آخر میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ طلبہ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں, بلکہ یہ جو ہم اس کتابیں پڑھاتے ہیں ان کتابوں کے مصنفین کے لیے اور ہم اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے سلسلے علم کے لیے, یعنی براہ راست ایک تو وہ استاد جس سے ہم نے علم پڑھائے وہ, اور پھر ہمارے استاد کے استاد سے لے کر مصنف کتاب تک جو ایک علمی سلسلہ ہے, ان کو بھی مثال ثواب کرنے کا اہتمام کریں. قدیم زمانے میں اہل علم میں اس کا عام رواج تھا, اب تو یہ چیز ایک دم ایسی ختم ہو گئی کہ ہم بھولے سے بھی اپنے استاد کو مثال ثواب کا اہتمام نہیں کرتے, صاحب کتاب کے لیے نہیں کرتے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نے جب میں پڑھانے کے لیے چل رہا تھا تو خاص تاکید کی تھی کہ گویا مصنف کتاب کو مثال ثواب کرنے کا اہتمام کرنا. تب سے میری تو عادت ہے کہ جو بھی کتاب پڑھاتا ہوں اس کو اثار ثواب کرتا ہوں, اپنے اساتذہ کو بھی اثار ثواب کرتا ہوں, اور اپنے سلسلے علمی کے اندر جتنے حضرات آتے ہیں ان کے لیے بھی اثار ثواب کا اہتمام, اور یہ چیز ہمارے علم میں برکت کا سبب بنتی ہے. کبھی کوئی مسئلہ جو ہے سمجھنے میں دشواری ہو تو یہ اثار ثواب جو ہے اس دشواری کو دور کر دیتا ہے, یہ بھی تجربہ ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ چیز عام ہو, طلبہ کو بھی اس کی تاکید کرتے رہیں, اس کی وجہ سے ان ہمارے جو ہے اسلاف کرام کی ارواح کی توجہات ہمارے ادارے پر, ہمارے گویا تعلیمی سلسلے پر رہتی ہے, اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری ڈاٹ کام کی طرف سے۔